رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اور میں اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے نانا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ بس یہ سیرت نبوی، قیام حسینی سیرت نبوی کے تناظر میں یہی ہمارا موضوع ہے۔ اسی کے ساتھ دو دن آپ کے سامنے گفتگو کی۔ آج اپنی گفتگو کی طرف آنے سے پہلے، چونکہ آج کا دن جمعہ کا دن گزرا، جمعہ کا دن سید الایام کہلاتا ہے۔ سید الایام یعنی دنوں میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے یہ جمعہ کا دن۔ ہر دن خدا کا دن ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس کو خداوند عالم خلق نہ کرتا ہو، یا کوئی دن ایسا نہیں جو خداوند عالم کا نہ ہو۔ ہر گھنٹہ خدا کا گھنٹہ ہے، ہر لمحہ خدا کا لمحہ ہے، ہر دن خدا کا دن ہے، ہر مہینہ خدا کا مہینہ، ہر سال خدا کا سال ہے، لیکن چند ایام کو خداوند عالم اپنی جانب نسبت دیتا ہے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس کو سید الایام کہا گیا، ماہ رمضان کے مہینے کو خدا کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس جمعہ کی خصوصیات ہیں کہ ظاہر ہے اس کی خصوصیات کی تفصیل میں نہ جانا مقصود ہے نہ جایا جا سکتا ہے، فقط اتنا سمجھ لیجئے کہ اس جمعہ کے دن کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام ہے، اس دن کو اس امام کی طرف نسبت حاصل ہے۔ اس دن کو امام زمانہ کا دن کہا جاتا ہے، اور جو زیارت دنوں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں دنوں کو تقسیم کیا گیا ائمہ کے نام پر، اور آپ آگاہ لوگ ہیں، مومنین ہیں، پڑھتے ہیں زیارتوں کو، ہفتے کا دن، رسول اللہ کا دن، اتوار کا دن، جناب امام علی اور بی بی فاطمہ زہرا کا دن، پیر کا دن، اس کے بعد جناب حسنین کا دن، اس کے بعد منگل کا دن، اس کے بعد تین ائمہ، اور بدھ کا دن، اس کے بعد چار ائمہ، اور جمعرات کا دن امام حسن عسکری، اور جمعہ کا دن امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ اس دن کو امام سے ایک نسبت حاصل ہے، اور اس دن کی جو زیارت ہوتی ہے، جس کو آپ مومنین نے یقیناً جمعہ کی صبح کی نماز کے بعد پڑھا ہوگا، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اے میرے مولا، اے امام زمان، ھذا یوم الجمعہ وھو یومک، اے میرے مولا، آج جمعہ کا دن ہے اور یہ آپ کا دن ہے۔ اور اس دن کی خصوصیت کیا ہے؟ المتوقع فیہ ظہورک، کہ آج کے دن میں ہی آپ کے ظہور کی توقع کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ روایات بیان کرتی ہیں کہ جمعے کا دن ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا۔ امام کے ظہور کے بارے میں جو روایات ہیں، ان میں ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت امام کا ظہور ہوگا وہ جمعے کا روز ہوگا، اور ایک اور روایت بھی ہے، اس کے سامنے رکھیے گا اپنے، اور اس کے بعد اگلے جمعے کے بارے میں ذرا سوچئے گا کہ ایک روایت میں یہ بیان ہوا یا کئی روایتوں میں بیان ہوا کہ جمعے کا دن ہے، اور ایک روایت نے اشارہ فرمایا کہ جس دن امام کا ظہور ہوگا وہ جمعے کا دن بھی ہوگا اور روز عاشور بھی ہوگا۔ اب اگلا آنے والا جمعہ، جمعہ بھی ہے اور روز عاشور بھی ہے، جمعہ بھی ہے اور روز عاشور بھی ہے۔ اب اس جملے کو سن کر دل کی دھڑکن کچھ تیز ہونی چاہیے، لیکن اس دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اشتیاق میں ہونا چاہیے، گھبراہٹ میں نہیں ہونا چاہیے، شوق میں ہونا چاہیے، گھبراہٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو امام کی دوران غیبت کبریٰ میں مؤمن ہے حقیقی، اس کے اندر یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ اگر روایات معصومین نے بیان کیا کہ امام کا ظہور جمعے کے دن ہوگا اور اس دن عاشور بھی ہوگا، تو خدایا اگلا آنے والا جمعہ دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے، جمعہ بھی ہے اور عاشور بھی ہے۔ کس قدر خوش نصیبی ہوگی کہ اگر امام کے ظہور کے وقت نزدیک آ جائے۔ عزیزو، لیکن یہ ظہور کی بحث ہے، ظہور کا وقت نزدیک ہے یا دور، اس کے بارے میں چھٹے امام سے ایک شخص نے دریافت کیا، اور چھٹے امام سے جب دریافت کیا کہ مولا متل فرج، اے میرے مولا، یہ فرج جس کو آپ ائمہ نے بیان کیا، ظہور کی نوید دی، اور اس ظہور کو، اس فرج کو کہا گیا کہ اس فرج کی دعا کیا کرو، یہ فرج تمام مشکلات کا حل ہے، ہم اہل بیت علیہم السلام کا فرج اسی فرج کے اندر ہے۔ تو شخص نے پوچھا متل فرج، فرج کب ہوگا؟ امام نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو جو فرج کے لیے پوچھ رہا ہے، تجھے فرج سے لینا کیا ہے؟ امام نے ایک جملہ کہا، کہا ما عادت لہو، تو نے اس فرج کے لیے یعنی ظہور کے لیے آمادگی کیا کی ہے؟ تو ظہور کا نہ پوچھ، تو یہ دیکھ کہ تیری آمادگی کیا ہے، تیری تیاری کیا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ تم فرج کا اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تم اس فرج کے ذریعے سے فقط اپنی دنیا کا حصول چاہتے ہو۔ توجہ کیجئے گا، امام صادق علیہ السلام نے کہا، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے رسول اللہ کے سامنے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، قرآن کریم میں بیان ہوا کہ قیامت نزدیک ہے، متى الساعة، یہ ساعة کی گھڑی وہ قیامت کا وقت کب ہوگا؟ رسول اللہ نے اس سے بھی یہ کہا تھا، ما عادت لہا، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے تو یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے آمادگی کیا کی ہے۔ قیامت تو جب آنی ہے آ جائے گی، تجھے یہ نہیں کہا گیا کہ تو یہ دیکھ کہ قیامت کب آئے گی، تجھے کہا گیا قیامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھ، جس وقت خدا چاہے گا قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح امام صادق نے جواب دیا کہ ما عادت اللہ، تو نے اس فرض کے لیے تیار کیا کیا ہے، آمادگی کیا کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جملہ امام صادق علیہ السلام کا فقط اس وقت اور اس مومن کے لیے نہیں ہے، یہ جملہ عمومی ہے، اور اس جملے کا مصداق اور مخاطب ہم سب ہو سکتے ہیں۔ ہم سب سوچتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ کب ظہور ہوگا، امام صادق کے الفاظ ہیں، ما عادت، تم نے اس کے لیے تیار کیا کیا ہے، تم نے اس ظہور کی تیاری کیسے کی ہے، تم نے اس ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیسے کیا ہے۔ یہ ماہ محرم عزیزوں زمانے کے امام کی نصرت کی آمادگی کا درس دیتا ہے۔ ماہ محرم کی مجالس، اس مجالس میں آنا، اصحاب حسینی کا تذکرہ سننا، اصحاب حسینی کی خصوصیات کو سننا، کیوں سن کر فقط آنسو بہائے جائیں؟ میں نے پہلے دن عرض کیا کہ یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کی قدر کرتے ہیں ہم، ان آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے، لیکن اگر ان آنسوؤں کے ساتھ معرفت شامل ہو جائے تو بھی یہ آنسو بہت تیزی سے ائمہ علیہ السلام اور خدا تک کا سفر طے کرواتے ہیں۔ میں اگر اصحاب حسینی پر بیٹھ کر گریہ کروں، اصحاب حسینی کی مصیبت پر روؤں، تو روتے ہوئے یہ سوچوں کہ کیا ان اصحاب حسینی کے پاس اس مشکل سے بچنے کا کوئی راستہ تھا یا نہیں تھا، تھا یا نہیں تھا؟ اصحاب حسینی کو کوئی گھیر کے تو کربلا میں نہیں لایا تھا؟ اصحاب حسینی کے پاس ان مشکلات سے بچنے کا راستہ تھا؟ اگر بچنے کا راستہ نہ ہوتا تو جبر ہو گیا، اور جبر کے اندر کوئی کام کیا جائے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوا کرتی۔ جبر کے اندر کوئی کام کیا جائے تو فضیلت نہیں ہے اس کی، جبر کے اندر اگر کسی کے پاس اختیار ہی نہ ہو، جبر ہے، مجبور ہے، انسان کو مجبور رکھ کے وہ کام کروایا، یعنی امام حسین کے اصحاب کو گھیر کے لایا گیا، تلواروں کے سائے میں ان کو گھیر لیا گیا، مجبور کر دیا گیا کہ اگر تم نے حسین کی نصرت نہیں کی تو مثلا تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت جب ہے کہ جب اختیار ہو، جب موقع ہو نکلنے کا، اور نہ فقط موقع ہو، امام حسین خود جانے کا کہہ رہے ہوں اور یہ اصحاب اپنے اختیار سے رک رہے ہو، رک کر بتا رہے ہوں کہ مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں۔ ہماری معرفت ہے کہ زمانے کا امام ہماری گردن پر حق رکھتا ہے، ہماری معرفت ہے کہ زمانے کا امام ہماری گردن پر اتنا حق رکھتا ہے کہ انہی اصحاب میں سے کسی نے کہا مولا ایک زندگی نہیں، خدا ایسی ہزار زندگیاں دے دے، ہر زندگی کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہر بار ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہمیں جلا کر ہماری ان ٹکڑوں کو، راگ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، تو اے حسین آپ کی نصرت سے قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عزیز، فضیلت اسی وقت ہے، شرف اسی وقت ہے جب اختیار ہو۔ بس اصحاب حسینی کے پاس اختیار تھا، اس اختیار کے ساتھ اصحاب حسینی کربلا آئے تھے۔ ہمارے اور آپ کے پاس بھی اختیار ہے۔ امام کے اس جملے کو یاد رکھیے گا، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، چھٹے امام کا جملہ جب بھی ذہن میں آئے کہ ظہور کب ہوگا، چھٹے امام کا جملہ ذہن میں رہے، امام کہہ رہے ہیں ما عادت لہو، تم نے اس کے لیے تیار کیا کیا ہے، اس کے لیے تمہاری آمادگی کیا ہے، اس کے لیے تم نے تیاری کیسے کی ہے۔ یعنی جب زمانے کا امام آئے گا، پردہ اٹھائے گا، تو اس پردہ اٹھنے کے بعد تم امام کے لشکر میں ہوگے یا نہیں ہوگے، کیونکہ آنے کے بعد تیاری نہیں ہونی، آنے کے بعد موقع نہیں ملنا، آنے کے بعد تو جو لشکر میں تھا اس کے نام کا اعلان، فقط اعلان ہونا ہے، اس کو امام نے اپنے پاس بلا لینا ہے۔ بس توجہ کیجئے گا، جمعہ کا دن خصوصیت سے امام عصر کا دن، چونکہ امام عصر کا دن ہے، ادب اور احترام کا تقاضا بھی ہے، اور مجالس حسینی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ امام حسین کو یاد کرتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی تیاری کی جائے۔ کربلا درسگاہ ہے، کربلا پیغام دیتی ہے، کربلا زندہ ہے۔ اسی لیے ہمارا نعرہ ہوتا ہے حسینیت زندہ باد۔ ہم حسین زندہ باد بھی کہتے ہیں لیکن حسین زندہ باد کے ساتھ حسینیت زندہ باد نعرہ ہے۔ اسی لیے ایک نعرہ ہوتا ہے یزیدیت مردہ باد، یزید بھی مردہ باد ہے، یزیدیت بھی مردہ باد ہے۔ یعنی امام حسین کے بعد چلنے والا امام حسین کا راستہ حسینیت ہے جو قیامت تک چلے گا، یزید کی طرز پر چلنے والوں کا راستہ یزیدیت ہے۔ اسی لیے یہ ہمیشہ جنگ رہے گی، اور اس جنگ کے اندر جو حسینی ہوں گے وہ حسینی کیمپ میں ہوں گے، جو یزیدی ہوں گے وہ یزیدی کیمپ میں ہوں گے۔ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے عزیزوں۔ اصحاب حسینی نے پیغام دیا کہ حسینیت کا نعرہ لگانے کے ساتھ اپنے آپ کو حسینی کیمپ میں بھی لے کر آؤ، درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اللہ اور یہ زمانے کا امام کیسی عظیم ہستی ہے امام اسرج جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی، کہ جن کو خداوند عالم نے ذخیرہ قرار دیا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو خدا کا ذخیرہ ہے بچایا ہوا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یعنی اس آیت کو تھوڑا سا کھولیے، اس آیت کو تھوڑا سا اگر کھولیں تو کیا مطلب، یعنی بقیت اللہ، اس کی نصرت کرنا، اس کی رہبری میں چلنا، اس کی فوج میں آنا، اس کی رضا پر عمل کرنا، دوران غیبت کبرا اس کی مرضی کو مد نظر رکھنا تمہارے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جو دنیا کے اندر موجود ہے۔ اگر تم مومن ہو، صاحب ایمان ہو، تو تمہارے لیے مہدی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جس کے لیے خود آئمہ علیہ السلام آرزو کرتے ہیں۔ چھٹے امام کا وہ قول آپ کے سامنے ہے، بارہا اس کو بیان کیا گیا اور اس کو بیان کرنا چاہیے، ہر مجلس میں بیان ہونا چاہیے، کہ جس میں سدیر صحرفی آتے ہیں دیکھتے ہیں مولا زمین پر تشریف فرما ہے، مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ چھٹے امام سے پوچھتے ہیں سدیر صحرفی، مولا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہے، کیوں آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ میں نے کتاب کے اندر دوران غیبت کبرا کی مشکلات کو پڑھا، اور جب ان مشکلات کو پڑھا، اس دور کے مومنوں کی آزمائش کو پڑھا، تو ان آزمائشوں کو پڑھ کر میری یہ کیفیت ہو گئی۔ توجہ کیجئے، چھٹے امام غیبت کبرا میں موجود مومنوں کو درپیش مشکلات کو پڑھ کر ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ سدیر صحرفی بھی کہتے ہیں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد امام کے بارے میں کچھ گفتگو کی، پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں مہدی تک پہنچ جاؤں تو میں اپنی پوری زندگی اس کی خدمت گزاری میں لگا دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام۔ کس کی خدمت؟ امام مہدی کی خدمت، امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی۔ یہ عظمت ہے عزیزوں۔ بس یہ دوران غیبت کبرا یہ مجالس عزاں، اس میں کہا گیا اپنی آمادگی رکھو، تیاری کرو، دنیا کے اندر جو تبدیلی آنی ہے۔ امام عصر کا انقلاب جہانی ہے، امام عصر کا انقلاب پوری دنیا کے لیے ہے عزیزوں۔ پوری دنیا نے امام عصر کے ذریعے سے امام حسین کی طرف اور حق کی طرف آنا ہے۔ میں نے پہلے عشرے میں آپ کے سامنے یہاں 4 سال پہلے بیان کیا تھا کہ امام حسین زبان فطرت ہیں، امام حسین علیہ السلام فطرت کی زبان ہے۔ اسی لیے وہ شاعر کا شعر تھا، میں نے پہلے سال بھی پڑھا تھا اور آپ نے بارہا و بارہا سنا ہے، جس میں اس نے بہت خوبصورت بیان کیا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یعنی جب انسان کی فطرت بیدار ہوگی تو اسے حسین سمجھ میں آئیں گے، اسے اس وقت پتہ چلے گا حسین ہے کیا۔ لہذا ہر انسان اپنے آپ کو حسین سے متصف کرنے کی طرف آئے گا۔ لہذا امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، تشریف لانے کے بعد جو امام کے ابتدائی کلمات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ امام حسین اپنا تعارف امام زمانہ سے، امام زمانہ اپنا تعارف امام حسین سے کروائیں گے۔ الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، ان جدی الحسین، میرے جد تھے حسین جنہیں پیاسا ذبح کیا گیا تھا۔ امام زمانہ کا تعارف ہے یہ، امام زمانہ اپنی پہچان کروائیں گے۔ بس عزیزوں، جمعہ کا دن خصوصیت سے امام زمانہ کا دن ہے۔ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ نوجوان البتہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ پیغام فقط نوجوانوں کے لیے نہیں ہے, یہ پیغام بزرگ افراد کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, جوانوں کے لیے بھی ہے, خواتین کے لیے بھی ہے. اس لیے کہ کربلا نصرت امام کی درسگاہ ہے اور اس نصرت امام میں خواتین بھی شامل ہوئی, بچے بھی شامل ہوئے, بوڑھے بھی شامل ہوئے, ہر انسان شامل تھا نصرت امام کے اندر. لہٰذا یہ پیغام سب کے لیے ہوتا ہے, لیکن ادب کا تقاضا ہوتا ہے جب کوئی بات کہی جائے, نصیحت کی جائے تو اپنے سے چھوٹوں کو کی جاتی ہے, بڑوں کو نہیں کی جاتی. اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اور جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. بزرگ جو ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں, ان کے سامنے ظاہر ہے ہمیں بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور ان کے سامنے گستاخی بھی نہیں کر سکتے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بس عزیزوں یہ دوران غیبت کبرا ہے, اور غیبت کبرا کا ایک عنوان صبر کا عنوان ہے. اس غیبت کبرا کے اندر انسان کو کہا گیا کہ صبر کے ساتھ زندگی گزارے ایک مومن. اس صبر کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور ہم اپنے موضوع ہی کی طرف ہیں. ہمارا موضوع امام حسین نے کہا اسیر و بصیرت جدی و ابی, سیرت نبی قرآن, اور قرآن کے اندر جو آیات ہیں دو دن اس کو بیان کیا, آج بھی اس پہ آؤں گا, لیکن پہلے صبر کو بیان کر دوں. صبر کیا چیز ہے؟ دوران غیبت کبرا کہا گیا مومن کی ذمہ داری ہے صبر سے کام لے. صبر کس چیز کو کہتے ہیں, صبر کیا ہے؟ صبر کی پہلے فضیلت سن لیجئے. صبر کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبر سے کام لیتا ہے, اپنی زندگی میں صبر کو اپناتا ہے, اس شخص کا درجہ یہ ہے کہ خداوند عالم اس کو ایک روزے دار مجاہد کا اجر عطا کرتا ہے. پہلا اجر. اس کے بعد امام نے آگے بڑھ کے کہا اور اس شخص کا اجر جو صابر ہوتا ہے, صبر کرتا ہے, اس کا اجر ایسا ہے کہ گویا اس نے رسول اللہ کے سامنے تلوار چلائی ہو رائے حق میں اور شہید ہو گیا ہو. یعنی اللہ کے رسول کے سامنے جہاد کیا ہو, اللہ کے رسول کے سامنے جہاد ہوا, اس جہاد کے اندر جنگ احد ہے, جنگ بدر ہے, جنگ خندق ہے, غزوہ حنین, یہ ساری جنگیں ہیں. یعنی اتنا بڑا انسان کو, ایک مومن کو اجر ملتا ہے گویا رسول اللہ کے سامنے جہاد کیا ہو, راہ حق میں مارا گیا ہو. یا اسی طرح چھٹے امام نے, اس روایت کو غور سے سنیے, چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا, اہل محشر کے درمیان سے ایک گروہ اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوگا اور جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا. جنت کے دروازے سے پوچھا جائے گا, اندر سے پوچھا جائے گا, من انتم, تم کون ہو؟ جواب دیں گے نحن اہل الصبر, ہم اہل صبر ہیں, ہم صبر کرنے والے ہیں. اندر سے پھر پوچھا جائے گا علاما تصبرون, تم نے کس چیز پر, علاما صبر تم, تم نے کس چیز پر صبر کیا؟ یہ جواب دیں گے کہ ہم نے خداوند عالم کی نصبر علی طاعت اللہ ونصبر عن معاصی اللہ, ہم نے خدا کی اطاعت پر بھی صبر کیا اور ہم نے خدا کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا. جب یہ گروہ یہ بات کرے گا, توجہ کیجئے گا اس روایت کے اندر, سوال پوچھا جائے گا, سوال پوچھنے والے ملائکہ ہیں. جب یہ دخل باب کریں گے جنت کے دروازے پر, ملائکہ پوچھیں گے تم کون ہو؟ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں. پوچھیں گے کس چیز پر صبر کیا؟ کہاں؟ کہیں گے کہ ہم نے اطاعت الہی پر صبر کیا, خدا کے احکام جو تھے ان پر عمل کیا, صبر کیا, اور گناہ کے موقعوں پر ہم نے صبر کیا, گناہ کا موقع ملا ہم نے گناہ نہیں کیا, صبر کیا. اب یہاں ملائکہ جواب نہیں دیں گے. امام نے ارشاد فرمایا فَيَقُولُ اللَّهَ, اللہ کہے گا صدقوا ادخلوهم بالجنہ, یہ سچے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دو. ان کے جواب میں ملائکہ نہیں کہیں گے, ان کی تائید خدا کرے گا, صدقوا خدا کہے گا یہ سچے ہیں. یعنی خداوند عالم صبر کرنے والوں کو اپنی نگاہوں کے اندر رکھتا ہے, خداوند عالم ان کی تائید کرے گا, فرشتوں سے کہے گا, ان فرشتوں کے کچھ کہنے سے پہلے صدقوا یہ سچے لوگ ہیں, انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میرے سامنے صبر کیا, ادخلوہم بالجنہ, ان کو جنت میں داخل کر دو. اور قرآن کی بھی قائد امام نے ارشاد فرمائی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اور بے شک خداوند عالم صابروں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. یہ صبر کا درجہ ہے، توجہ کیجئے گا، یہ صبر کی منزل ہے، جس کو کہا گیا کہ دوران غیبت کبریٰ مومنوں کی ذمہ داری ہے صبر سے کام لیں۔ یہ صبر کے درجات، صبر کی قسمیں، صبر کی قسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر تین طرح کا ہوتا ہے، پہلے بھی بیان ہوا، فقط قسمیں بیان کروں گا، تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ صبر تین طرح کا ہے، صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی خدا نے جو احکام لگائے اس پر صبر۔ صبر سے مراد صبح نماز فجر پڑھنا مشکل ہے، دشوار ہے، نیند کو خراب کرنا آسان نہیں ہے، مخصوصاً سردیوں کے اندر، روزے کے اندر، ماہ رمضان کے اندر بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا آسان نہیں ہے، مگر اللہ کی اطاعت ہے، اللہ نے کہا ہے صبر کرنا ہے۔ نامحرم سے اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھنا صبر کا متقاضی ہے۔ اللہ کے احکام جو اطاعت پر کرنا صبر، پہلا صبر اطاعت پر۔ دوسرا صبر کس چیز کے اوپر ہے؟ اللہ کی اطاعت کے اوپر۔ دوسرا صبر جو ہے وہ گناہوں کے اوپر صبر کرنا ہے۔ پہلا صبر معاذ چاہتا ہوں، پہلا صبر مصیبت پر ہے، پہلا صبر مصیبت، جو مشکلات انسان پر آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آ گئی، جاب تھی، جاب ختم ہو گئی، اپنی غلطی نہ ہو تو، کسی وجہ سے مجبوری ہو گئی، کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، نئے کام کو تلاش کرنا ہے، لیکن اس دوران صبر سے کام لینا ہے۔ مصیبت پر صبر، دوسرا صبر اطاعت پر صبر، اور تیسرا صبر گناہوں پر صبر۔ کہ جس وقت انسان کو گناہ کا موقع ملے، آپ نے پچھلی روایت میں سنا کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا صبر والوں سے پوچھا جائے گا، صابروں سے، کہ تم نے کس چیز پر صبر کیا، دو جگہوں پر کہیں گے، اطاعت پر اور گناہ پر صبر۔ نوجوانوں کے لیے اب مخصوصاً عرض کر رہا ہوں، مخصوصاً نوجوانوں کے لیے، دیکھو گناہوں پر صبر خدا کی بارگاہ میں صبر کے درجات میں سب سے اہم درجہ ہے۔ یعنی پہلے درجے کا صبر، مصیبت پر صبر، خدا کی بارگاہ میں 300 اجر ملتے ہیں۔ دوسرے درجے کے صبر پر، اطاعت پر، خدا 600 درجے عطا کرتا ہے، اور جو گناہوں پر صبر کرتا ہے خدا اس کو 900 درجات عطا کرتا ہے۔ گناہوں پر صبر کی مثال حضرت یوسف کی مثال۔ گناہ کا موقع ملا، کوئی دیکھنے والا سوائے خدا کے نہیں ہے، جناب یوسف کے لیے دروازوں کو بھی بند کر دیا گیا، دروازوں کو کنڈی لگا دی گئی، لیکن جناب یوسف نے صبر کیا، اور نہ فقط صبر کیا، اس گناہ سے نکلے، معلوم تھا کہ دروازہ بند ہے، مگر یہ جانتے تھے کہ خدا وند عالم ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، لہذا جناب یوسف نے گناہ سے فرار اختیار کیا، اور اس فرار کے نتیجے میں خدا وند عالم نے دروازوں کو کھول دیا، جناب یوسف اس گناہ سے بچ گئے۔ یہ قرآن کے جو قصے ہیں، مخصوصاً سورہ یوسف کو بیان کرنے کے بعد خدا کہتا ہے کہ لقد قصصنا احسن القصص، ہم نے تمہیں بہترین قصہ سنایا ہے، بہترین قصے سناتے ہیں۔ سورہ یوسف کو بہترین قصہ کہا گیا، نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو کبھی بھی معصیت کا، گناہ کا موقع آئے تو اس موقع پر خداوند عالم سے بچنے کی توقع رکھنا، خداوند عالم راستہ نکالے گا۔ یوسف کے لیے بند راستہ دروازہ کھل سکتا ہے، تو ہر انسان کے لیے بند دروازہ کھل سکتا ہے، ہر انسان کو خدا بچا سکتا ہے، اگر انسان بچنے کی نیت رکھے۔ وہ واقعہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا، کتاب آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی، شیخ رجب علی خیاط، اس کے واقعے کو پہلے بھی بیان کیا آپ کے سامنے، جو لوگ نئے فقط ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ایک ایسا شخص کہ جو عالم نہیں ہے، ظاہراً مجتہد نہیں ہے، ایک خیاط ہے، درزی ہے، اس کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، ایک نامحرم اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، منظر وہی منظر ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، یہ نوجوان رجب علی اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے اے رجب علی، خداوند عالم بندوں کا امتحان لیتا ہے، یہ تیرے امتحان کی جگہ ہے، اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی گناہ سے نکلنا چاہے، خدا کی طرف بڑھنا چاہے، تو خدا اس کے لیے امکانات فراہم کرتا ہے۔ رجب علی، خدا تجھے آزما رہا ہے، تو خدا کو آزما لے، تو اس گناہ سے نکلنے کی کوشش کر، اور اس کے بعد وہ خدا کو آزمانے سے مراد یہ خدا کے وعدے پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، اس گناہ سے بچتے ہیں، جیسے ہی بچ کر نکلتے ہیں، سب سے پہلا انعام خدا ان کو یہ عطا کرتا ہے کہ ان کی برزخ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جیسے ہی اس مارکے سے نکلتے ہیں، ان کی آنکھیں انسانوں کی حقیقتوں کو دیکھنے لگتی ہیں۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کا ایک اندرونی چہرہ ہے، ہم ایک ظاہری شکل رکھتے ہیں، ہم ایک باطنی شکل رکھتے ہیں۔ ہر انسان کے مزاج کے مطابق، ہر انسان کے کردار کے مطابق اس کی شکلیں ہیں۔ اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا, چوتھے امام کا وہ واقعہ سب نے سنا ہوا ہے. اس واقعے کو سنا کر اپنی اس بات کی تائید کر دوں کہ ایک حج کے موقع پر ایک حاجی نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا, مولا کتنے سارے حاجی آئے ہوئے ہیں؟ ما اکثر الحجیج. امام نے کہا یہاں پہ حاجی بہت سارے نہیں ہیں, چلانے والے زیادہ لوگ ہیں, آہوکا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. اس شخص نے کہا مولا میری بات سمجھ میں نہیں آئی, میدان عرفات حاجیوں سے بھرا ہوا ہے. امام نے کہا نہیں حاجی نہیں ہے, یہاں پر چلانے والے فریاد کرنے والے زیادہ ہیں. اس کے بعد امام نے اس کو اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان سے دیکھنے کا حکم دیا, کہ ان انگلیوں کے درمیان سے دیکھ. اب جب اس نے امام کی انگلیوں کے درمیان سے دیکھنا شروع کیا تو کہتا ہے کہ میدان عرفات میں مختلف جگہوں پر تھوڑے تھوڑے انسان تھے, اکثر جگہوں پر جانور کھڑے ہوئے تھے. یعنی امام نے انسانوں کی حقیقت دکھا دی, جس طرح کا مزاج انسان کا. بس رجب علی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. یہ واقعات سورہ یوسف کے اندر خدا نے بیان کیا, انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرے خدا مدد کرتا ہے. رجب علی خیاط کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے, جو سب سے بڑا درجہ ہے صبر کے اندر گناہ کے اوپر. آج کے دور میں گناہ بہت عام ہو چکا, آج کے دور میں گناہ کے وسائل بڑھ چکے ہیں. آج کے دور میں گناہ کے لیے, میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, آج کے دور میں گناہ کے لیے اب انسان کو مختلف جگہوں پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاتھ میں ایسی چیزیں موجود ہیں, ایسے گیجٹس موجود ہیں, ایسے فون سیلز موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک نوجوان اپنے زمانے کے امام کی آنکھوں کو نمناک کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے نہیں؟ آج کے دور میں امکانات بڑھ گئے, ماحول فاسد ہو چکا ہے, ماحول فاسد ہو چکا ہے یونیورسٹیز کے اندر, اسکولوں کے اندر. آج ایک وقت تھا, آپ بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے, آپ کے زمانے میں اسکولوں کے اندر کمپٹیشن ہوتا تھا. کس چیز کا کمپٹیشن ہوتا تھا؟ جو اچھی ڈیبیٹ کرے, اچھی تقریر کرے, اچھی نظم پڑھے, اچھا مکالمہ کرے, ان چیزوں کا ہوتا تھا, اچھے اشعار یاد کر سکے, یہ کمپٹیشنز ہوتے تھے. آج کس چیز کا کمپٹیشن ہوتا ہے اکثر اسکولوں کے اندر؟ کہ کس کا بچہ اچھا ناچ سکتا ہے, کس کے بچے کو اچھا گانا آتا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ میں کوئی الگ سے بات تو نہیں کر رہا, جو معاشرہ اسی کی بات کر رہا ہوں. آپ جب اس ماحول کے اندر اپنے بچے کو بھیجیں گے تو توقع کیا رکھیں گے یہ بچہ, کہ جو وہاں جا کے اس کمپٹیشن کا حصہ بنتا ہے کہ کس کو اچھا ناچنا آتا ہے, کون اچھا گانا گا سکتا ہے, یہ بچہ امام عاصف کی خدمت کے قابل بن سکے گا؟ مشکلات ہیں عزیزوں, آج کا دور بہت خطرناک دور ہے. امام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دوران غیبت کبری صبر کا دور ہے. صبر کی تعریف ذہن میں رکھیے گا جو میں نے بیان کی, یعنی گناہوں کے موقع فراوان آئیں گے, گناہوں کا موقع ملے گا, ان گناہوں سے اپنے آپ کو جو بچا سکے گا وہ امام عصر کے لشکر میں آ سکے گا. یہ امام عصر کے حوالے سے گفتگو. بس یہ صبر وہ چیز ہے کہ جو انبیاء کی صفات میں سے ہے. اسیر و بسیرت جدی و ابھی میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. قرآن کریم نے رسول اکرم کے لیے, اور قرآن کریم کا جو بیان ہو رہا ہے آپ کے سامنے, سیرت رسول اللہ کی سیرت قرآن کریم, قرآن کریم کی کل ایک خصوصیت کو بیان کیا رسول اللہ کے بارے میں, کہا استقامت. آج اس آیت کو بیان کرتا ہوں, وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اے حبیب آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں, وَهَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور آپ ان لوگوں سے کنارے سے گزر جائیے, چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو کچھ بیان کرتے ہیں. یعنی خداوند عالم نے رسول اللہ کو جس صفت کو اپنانے کا حکم دیا وہ صبر ہے. وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, آپ اپنا کام کیجئے, آپ اپنا پیغام دیجئے, آپ اپنی تبلیغ کیجئے. آپ کی تبلیغ کو کوئی قبول کرتا ہے نہیں کرتا, آپ اس کو چھوڑیے. وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, یہ آپ کو کاہن کہتے ہیں, یہ آپ کی تبلیغ کے مقابلے میں آپ کو جادوگر کہتے ہیں, یہ آپ کی تبلیغ کے مقابلے میں نعوذ باللہ آپ کو ہزیان بیان کرنے والا کہتے ہیں. وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اے حبیب آپ صبر اختیار کیجئے, جو کچھ یہ کہتے ہیں کہ کہنے دیجئے. وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ, لکھتا توجہ کیجئے گا, وَهَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے. عزیزوں خداوند عالم ان آیات کے اندر انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کا طریقہ بتا رہا ہے, ہمارا اور آپ کا انسانوں کے ساتھ تعامل اور رابطہ کیسا ہونا چاہیے. یہاں اس آیت کے اندر خداوند عالم رسول کو کفار اور مشرکین کے لیے حکم دے رہا ہے, وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے, وَهَجُرْهُمْ, انہیں چھوڑ دیجئے. لیکن کیسے چھوڑیے؟ دھتکا کر مت چھوڑیے گا, इन्हें डांटिएगा नहीं, इन्हें धुतकारिएगा नहीं, वह हजोरुम हजरन जमीला अच्छे तरीके से इनसे किनारा कीजिएगा। कुफार और मुश्रिकीन के लिए खुदा हुक्म दे रहा है, कह रहा नहीं भाई अभी इंसानों का एहतराम अपनी जगह, वो कुफर कर रहा है, वो शिर्क कर रहा है, लेकिन इंसानों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है। और इसी तरह खुदा वंदे आलम जब जनाबे मूसा को और जनाबे हारून को कहता है कि जाओ फिरौन की तरफ, इस हवा तुम दोनों जाओ इला फिरौन, फिरौन की तरफ, इन्नहु तगा, कि उसने बगावत की है। लेकिन उसके बाद खुदा क्या कहता है, वकूल लहु कौलन लयना, लेकिन ए मूसा और हारून जब उसके पास जाओ तो उससे नरमी से बात करना, आहिस्ता से बात करना, यानी फिरौन के पास जाओ, उसने बगावत की, तुगयान किया, खुदा को कहना चाहिए था जाके डांट के बात करो, खुदा कह रहा नहीं, उसके पास जाओ, उसने तुगयान किया, उसने कुफर किया, खुदा के मुकाबले में खड़ा हुआ, अना रब्बुकुमुल आला, खुदा के मुकाबले में कहता है लोगों मैं तुम्हारा आला पालने वाला हूं, तुम खुदा को छोड़ के मेरी बंदगी करो, खुदा उसकी तरफ भेज रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, वकूल लहु कौलन लयना, नरमी से पेश आना। ये हमारे लिए पैगाम है, खुदा मुश्रिकों काफिरों फिरौनियों से मुखातिब करने के लिए अपने अंबिया से कहे आराम से बात करो। तुम मोमिनों को एक दूसरे से कैसे बात करनी चाहिए, मोमिनों को एक दूसरे से कैसा ताल्लुक होना चाहिए, घरों के अंदर हमारा माहौल कैसा होना चाहिए, एक मोमिन दूसरे मोमिन से बात करे तो कैसे बात करे। हमारे यहाँ इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो सब्री का तो मसला है, हमें सब्र नहीं रहा, हमारे दरमियान से सब्र खत्म होता जा रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि घरों के अंदर सब्र नहीं है, बाप बेटे की बात पर नाराज, बेटा बाप की बात पर नाराज, बाप को तो अल्लाह ने हक दिया है नाराज होने का, बेटे को कोई हक नहीं मिला नाराज होने का। खुदा वंद आलम ने बेटों को नहीं कहा नाराज हो, वला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनके सामने उफ भी ना करना, ये गलतियां सबसे होती हैं, नहीं होनी चाहिए। खुदा वंदे आलम ने उस्ताद का एहतराम दिया, बहरहाल ये एक अलग बहस है। लिहाजा खुदा वंदे आलम ने रसूल अल्लाह से कहा वस्बिर, ए हबीब कार्य रिसालत के लिए आपको क्या करना है, सब्र से काम लेना है। लेकिन सब्र का तर्जुमा क्या किया जाएगा, आया सब्र का मतलब ये है कि ठीक है आप सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाइए सब्र कीजिए, नहीं, सब्र का मतलब ये है कि मैदान में आइए, उस मैदान में जो मुश्किलात आप पर आए उन्हें अल्लाह की खातिर बर्दाश्त कीजिए, सब्र का मतलब यह है। वस्बर अला मा यकुलून, खुदा ने नहीं कहा कि इनकी बातों को छोड़ दीजिए और उसके बाद आप बैठ जाइए, नहीं, ए हबीब आप अपना काम कीजिए, सब्र के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए और उसके बाद जो ये कहते हैं उस पर सब्र से काम लीजिए, अपना काम कीजिए। अजीजों यही सिफात आए रसूल अल्लाह के असहाब में भी थी, क्योंकि असहाब का आज मसाइब में तस्करा करना है, रसूल अल्लाह के असहाब से वहां तक पहुंच जाएंगे। रसूल अल्लाह के बाज असहाब में ये खसूसियत थी, जंग ओहद है, जंग ओहद के अंदर आपको मालूम है कि जब लश्कर माले गनीमत के चक्कर में चोटी से नीचे आ गया, खालिद बिन वलीद पीछे से रास्ता तय करते हुए आया, रसूल अल्लाह को घेर लिया। अब रसूल अल्लाह के पास चंद अफराद हैं, जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलाम है, अबू दजाना अंसारी और एक दो अफराद हैं, और इस शिद्दत का मारेका है कि अबू दजाना अंसारी इमाम अली की तलवार मुसलसल चल रही है और इमाम अली की तलवार चलते चलते उसी जंग में टूटी कि जब वहां पे आसमान से जुल्फकार उतर के आई थी। लिहाजा इमाम अली वहां पे मुस्तकिल जंग कर रहे हैं, अबू दजाना जंग कर रहे हैं, जख्म पूरे जिस्म पे लगे हुए हैं। इस जगह पर चंद असहाब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद रसूल अल्लाह से कहते हैं, यानी रसूल अल्लाह की पेशानी पर पत्थर लगता है, रसूल अल्लाह की पेशानी जख्मी होती है, रसूल अल्लाह के दंदान मुबारक शहीद होते हैं। कुछ अफराद आगे बढ़कर कहते हैं अल्लाह के रसूल इस मौके पे तो नफरीन कर दीजिए, ये तो मौका ऐसा है कि अब हम इतने से रह गए हैं, असहाब हमारे तितर बितर हो गए, बचाने वाले अफराद नहीं है, रसूल अल्लाह को अपने नरगे में लेके चंद अफराद आगे बढ़ रहे हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल नफरीन कर दीजिए। जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अगर नफरीन कर दी तो ये दुश्मन का लश्कर तो खत्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने खूबसूरत बात कही, कहा कि मुझको अल्लाह ने नफरीन करने के लिए नबी नहीं बनाया है, मैं नफरीन करने के लिए नबी नहीं बना हूं, मुझे अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए नबी बनाया है। वस्बिर का मतलब यह है कि नबी सब्र से काम लेना, यानी अपने काम को छोड़ मत देना, अपने काम को जारी रखना, इस राह में जो मुश्किल आए उसे खुदा की खातिर बर्दाश्त करना। रसूल अल्लाह ने सब्र से काम लिया, और फकत रसूल अल्लाह नहीं है, रसूल अल्लाह के साथ ये जो अफराद मैंने बयान किया, जब रसूल अल्लाह ने देखा अबू दजाना अंसारी शदीद तरीन जख्मों से जख्मी हालत में, रसूल अल्लाह ने एक जुमला कहा, अबू दजाना तू बहुत जख्मी हो चुका है, मैं अपनी बैत उससे उठा रहा हूं। इस जुमले को जहन रखिएगा, ये इधर नाना का कलाम है, करबला में भी कलाम आया था। रसूल अल्लाह की सीरत ही इमाम हुसैन की सीरत है ना, यही तो बयान कर रहे हैं हम कि जो रसूल अल्लाह की सीरत है वो इमाम हुसैन की सीरत है। लिहाजा इधर इस जंग में रसूल अल्लाह ने अबू दुजाना से कहा, अबू दुजाना बहुत जख्मी हो गया, तूने हमारी राह में मुकम्मल कोशिश कर ली, मैं अपनी बैत तुझसे उठा रहा हूं, तू चला जा, जाना चाहता है चला जा। अबू दुजाना पलट कर रसूल अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह के रसूल कहां जाऊं, अपनी जौजा की तरफ जाऊं कि बहरहाल उसे एक दिन मरना है, अपने घर की तरफ चला जाऊं खराब हो जाना है, माल की तरफ चला जाऊं फानी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल आपको छोड़ के किधर जाऊंगा मैं। रसूल अल्लाह अबू दुजाना की इस आलम में आंखों से आंसू बह रहे हैं, यानी शिद्दत है इखलास की। रसूल अल्लाह अबू दुजाना का इखलास देखकर कहते हैं, तुम जंग करो, तुम्हें जंग की इजाजत देता हूं, जारी रखो। और इमाम अली के लिए रसूल अल्लाह ने उस मौके पे कहा था, अबू दुजाना तुम्हें जाना है चले जाओ, चूंकि मैं अली को खुद से जुदा नहीं कर सकता, चूंकि अली मुझसे है, अली मेरे साथ रहने वाला है। अजीज ये अबू दुजाना अंसारी असहाबे रसूल का किरदार था, साबिर थे खुदा की बारगाह में, कितने जख्म खाए मगर इस तरह सब्र किया अबू दुजाना अंसारी ने। इसी सब्र को लेकर इमाम अली आगे बढ़े, असीरों व सीरत जद्दी व अभी, मैं अपने बाबा और अपने नाना की सीरत पर अमल कर रहा हूं। रसूल अल्लाह साबिर थे, रसूल अल्लाह ने जो कुछ किया राह खुदा में सब्र के साथ आगे बढ़े, उनके असहाब ने सब्र से काम लिया। इमाम अली का सब्र तो मैं क्या बयान करूं, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम को असबरु साबिरीन कहते हैं, असबरु साबिरीन सब्र करने वालों में सबसे ज्यादा सब्र करने वाला। अजीजों सब्र की हमारे यहाँ तारीफ ये है कि जब कुछ ना हो सके तो एक जगह बैठ जाओ, इसको सब्र कहा जाता है। अली के सब्र ने हमें सिखाया कि नहीं, हाथों में ताकत हो तब भी अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करने का नाम सब्र हुआ करता है। अली असबरु साबिरीन, अली असबरु साबिरीन। मौला से किसी ने पूछा था, मौला सबसे ज्यादा मुश्किल मरहला एक मर्द के लिए क्या होता है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया था कि जब उसके घर वालों पर उसकी आंखों के सामने जुल्म और सितम हो और वो कुछ ना कर सके। इमाम अली अलैहिस्सलाम का सब्र है, इमाम अली सब्र करते हैं, सब्र के साथ जिंदगी गुजारते हैं। ये कैसा सब्र है? इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने जनाब फातिमा जहरा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिर जाता है, अली कुछ नहीं करते। अली के हाथों में ना ताकत खत्म हुई, ना अली की तलवार कहीं गुम हुई। अली की तलवार भी मौजूद है, अली के हाथों में ताकत भी मौजूद है, मगर ये सब्र इलाही है। सब्र के जरिए अली ये रास्ता तय कर रहे हैं। इमाम हुसैन इसी सब्र के जरिए से मैदान करबला में आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी चीज को कहा जब मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन को नसीहत करना चाहिए, क्या मेरे भाई हालात खराब है, आप ऐसे शहर का रास्ता लीजिए कि जहां दुश्मन आपको ना पा सके। इमाम ने कहा फिर क्या होगा? कहा कि अपने लिए असहाब को तैयार कीजिए, असहाब तैयार हो जाए तो ठीक है, करबला की तरफ जाइए, राक की तरफ जाइए, वरना किसी और तरफ चले जाएं। यानी इमाम को मोहम्मद हनफिया मशवरा दे रहे हैं कि अपनी जान बचाइए। इमाम हुसैन ने जुमला इरशाद फरमाया, का या अखी लौ लम यकुल्ली फिद दुनिया मलजा वला मावा मा लमा बाया तो यजीद इब्न मुआविया। ऐ मेरे भाई, अगर इस दुनिया में कोई एक जगह भी मेरी पनागाह के तौर पर ना बचे तब भी मैं यजीद इब्न मुआविया की बैत नहीं कर सकता। मुझे मालूम है इस राह में मुश्किल आएगी, मैं इस राह में मुश्किलात को सब्र के जरिए से हल करूंगा। और इसी खुतबे में जो मैं आपके सामने बयान किया, इमाम ने जब इरशाद फरमाया कि मैं असीर व सीरत जद्दी व अभी, मैं अपने नाना और बाबा की सीरत पर चल रहा हूं, उसके बाद अगला जुमला है वमन कबलनी, जो कोई मुझे कबूल करेगा मेरी इस सीरत के साथ तो खुदा वंदे आलम कबूल किए जाने के काबिल है और उसकी इस कबूलियत को कबूल करेगा। वमन रद्द अला अलैया हाजा, और जो मुझे इस पर रद्द कर देगा, मेरी बात को नहीं सुनेगा, अना असबिरो, मैं सब्र करूंगा। मगर इमाम हुसैन ने कैसे सब्र किया? क्या इमाम हुसैन सलाम ने करबला का रास्ता छोड़ के सब्र किया? अजीजों नहीं, इमाम हुसैन ने करबला का रास्ता नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन करबला की तरफ आए, मगर करबला के रास्ते में इस दीन खुदा को बचाने के लिए जो मुश्किलात इमाम हुसैन पर आई, इमाम हुसैन ने उस पर सब्र किया। इमाम हुसैन के पास, मैंने शुरू में अर्ज किया, इमाम हुसैन के पास भी इख्तियार था और इमाम हुसैन के असहाब के पास भी इख्तियार था। करबला के अंदर अगर पानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मयसर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि इमाम हुसैन मोहताज थे पानी के। इमाम हुसैन मोहताज थे, जो मोहताज हो वो इमाम नहीं होता, इमाम मोहताज नहीं हो सकता। उस शायर का शेर पढ़ा था दो साल पहले, दोबारा दोहरा देता हूँ कि कर्बला में इमाम हुसैन, पानी को मसला नहीं इमाम हुसैन का। शायर ने बहुत खूबसूरत बयान किया था कि आसमां गर तुझे शब्बीर इशारा करते, दिल ये कहता है कि ता हश्र बरसता पानी। यानी अगर इमाम हुसैन कर्बला में आसमान को इशारा कर रहे, इमाम वक्त है, इमाम वक्त वो होता है जिसके अमर के ताबे पूरी कायनात होती है। आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते, दिल ये कहता है कि ता हश्र बरसता पानी। एरिया अपनी जमीन पर जो रगड़ते असगर, इस्माइल की तरफ इशारा है, तशबीही है कि इस्माइल ने एड़ियों को रगड़ा था जमीन पर। एड़ियां अपनी जमीन पर जो रगड़ते असगर, कर्बला तेरे संभाले ना संभलता पानी। इतना पानी निकल आता एक इस्माइल की एड़िया रगड़ने से, आज तक जमजम मौजूद है। ये हुसैन का असगर अगर अपनी जमीन पर एड़ियां रगड़ देता तो कर्बला तू पानी नहीं संभाल सकता था। हुसैन के लिए पानी का मसला नहीं था, इमाम हुसैन के लिए पानी कोई मसला नहीं था। इमाम हुसैन सलाम इन तमाम मुश्किलात को राह खुदा में किस चीज के जरिए से, सब्र के जरिए से। क्यों? क्योंकि रास्ता किसका है? असीरो बसीरत जद्दी व अभी, कर्बला तक पहुंचा हूं। रास्ता क्या लिया है? जो मेरे बाबा मेरे नाना का रास्ता था। मेरे नाना ने हर मुश्किल को झेल कर सब्र करके बताया कि देखो ये रास्ता खुदा का मुश्किल रास्ता होता है, इसमें सब्र करते हैं। मेरे बाबा ने खुदा की खातिर सब्र किया था, मेरी माँ फातिमा जहरा ने सब्र किया था, मेरे भाई हसन मुश्तबा ने सब्र किया था। मेरे भाई ने वसीयत की थी जिस आखिरी वक्त था, कहा था कि हुसैन कोशिश करना मुझे मेरे नाना के पहलू में दफन कर देना, और अगर ये उम्मत नाना के पहलू में दफन करने की इजाजत ना दे तो मेरे भाई मैं वसीयत कर रहा हूं कि इस तरह हमें कोई जंग ना करना। इमाम हसन ने सब्र से काम लिया, वरना जिसका भाई हुसैन और अलमदार कर्बला जैसा भाई हो, सन 50 हिजरी में जब इमाम हसन की शहादत हुई, इमाम हुसैन भी हैं, हजरत अब्बास भी हैं, अकील मुस्लिम अपने अकील भी हैं, हजरत अब्बास के तीन भाई भी हैं, किसके अंदर मजाल थी कि इमाम हसन के जनाजे को रसूलुल्लाह के पहलू में दफन होने से रोक सके? लेकिन लोग जानते थे कि ये साबिरों का घराना है, इसीलिए इमाम हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश हुई, मगर इमाम हसन ने सब्र की तलकीन की थी। अजीजों ये पैगाम है कर्बला का कि राह कर्बला सब्र के जरिए से गुजरती है। मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात आएंगी, मगर रास्ता सब्र का। इमाम जमाना का जहूर, इमाम जमाना का दौरान गैबत कुबरा सब्र का जमाना है। क्या मतलब? यानी जहूर के लिए कोशिश करो, अपने हिस्से का काम करो, अपने हिस्से की तैयारी करो, अपने हिस्से की तैयारी करने के बाद जो जहूर का मामला है वो खुदा पर छोड़ो कि कब जहूर होगा हमें नहीं मालूम। हमारा वो जहूर को कब होगा कब नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते। इमाम की वो बात ध्यान में रखे, अपनी तैयारी रखना कि जब भी जहूर हो अपने आप को इतना आमादा रखना कि जो जमाने का इमाम है तुम्हें अपने लश्कर में जगह दे दे। तुम अपनी आमादगी रखोगे तो तुम कहीं भी होगे अपने जमाने के इमाम के लश्कर में आ जाओगे। इसकी मिसाल अभी आपने मर्सिए में हबीब का तस्करा सुना है, मैं आज दो तीन साहबियों का तस्करा करूंगा मसाइब के अंदर, क्योंकि कर्बला के शोहदा के अजीजों बहुत बड़ा हक है हमारी गर्दन पर। कर्बला के शोहदा की खसूसियात क्या है हमारा ज़ियारत वारसा में पढ़ते हैं, इसको भी उलमा बयान करते हैं। हम ज़ियारत वारसा में पढ़कर शोहदाए कर्बला को ये सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बाहु, खुदा के औलियाओ खुदा के मोहब्बत करने वालों आप पर सलाम हो। और उसके बाद जब जुमला आगे बढ़ता है तो हम एक खास जुमला कहते हैं, ऐ शोहदाए कर्बला तुम वो हो तिब तुम व ताबतिल अर्ज़ुल्लती फीहा दुफिनतुम, तुम वो हो कि तुम्हारे वजूद की वजह से जिस जमीन पर तुम दफन हो गए, तुम भी पाक थे, तुम्हारी वजह से वो जमीन भी पाक हो गई है, तुम्हारी वजह से वो जमीन पाक हो गई। फया लैतनी कुंतु माकुम, ये हम और अब इमाम हुसैन से नहीं कह रहे, अगरचे इसका मिजाक इमाम हुसैन भी है लेकिन बराह रास्त हमारा कलाम शोहदाए कर्बला के साथ है। फया लैतनी कुन्ना माअकुम फअफूज़ माअकुम फौज़न अज़ीमा, काश कर्बला में हम आपके साथ होते तो उस फौज़े अज़ीम पर फाइज होते। यानी आपका किरदार बुलंद किरदार है। इन शोहदाए कर्बला का बड़ा हक है, मगर इन शोहदाए कर्बला ने किस चीज के जरिए से इमाम का साथ दिया? सब्र के जरिए से। साहब कर्बला में इमाम हुसैन के पास मौका मौजूद था मगर इख्तियार से कर्बला में आए थे। जमाने का इमाम भी दौरान गैबत कुबरा मोहलत दे रहा है, اختیار ہے، اختیار دیا ہے زمانے کے امام نے کہ اپنے اختیار سے زمانے کے امام کی نصرت کا فیصلہ کرنا، اپنے اختیار سے آنا. آئیے بس دو تین شہداء کے واقعات آپ کے سامنے بیان کروں، مصائب یہی ہوں گے آج کے ہمارے اصحاب حسینی، کس طرح ان انصار حسینی نے امام حسین کی نصرت کی. ایک شہید کا تذکرہ جس کا نام بشر ابن عمر حضرمی ہے، کربلا میں امام حسین کے ساتھ موجود، اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ جب موجود ہیں جنگ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہوئے دوران جنگ ایک قاصد آتا ہے، آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ بشر حضرمی کون ہے، کہتے ہیں کہ جو جنگ کر رہا ہے تلوار چلا رہا ہے حسین کی راہ میں یہ بشر حضرمی ہے. اس کے پاس پہنچتا ہے، قاصد پہنچنے کے بعد کہتا ہے بشر تیرے بیٹے کو فلاں جگہ پر قید کر لیا گیا ہے، یعنی آ رہا تھا بیٹا راستے میں اسے پکڑ لیا، وہ قیدی ہے. امام حسین اس جملے کو سنتے ہیں، امام کا دل کتنا نرم دل ہے، توجہ کیجئے گا. امام نے یہ جملہ سنا، جملہ سننے کے بعد امام نے کہا ہے بشر تو نے ہماری راہ میں جہاد کیا، تو نے ہماری راہ میں اپنی کوشش کو انجام دیا، تو نے اپنا حق ادا کر دیا. امام کہہ رہے ہیں تو نے اپنا حق ادا کر دیا، اے بشر میں اپنی بیعت تجھ سے اٹھاتا ہوں. وہی جملے ہیں نا رسول اللہ نے ابو دجانہ سے کہے تھے، ہے نا سیرت رسول اور سیرت حسین، ایک کہا کہ اے بشر میں اپنی بیعت تجھ سے اٹھاتا ہوں، تو جا اپنے بیٹے کی آزادی کے لیے کچھ کر لے، میں تجھے جانے کی اجازت دیتا ہوں. یہاں بشر ایک جملہ کہتا ہے، کہتا ہے کہ مولا اکلتنی السبا حیاً ان انا فارقتک یا ابا عبداللہ، جا صحرا کے درندے مجھے زندہ چیر پھاڑ کر کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں اے میرے مولا. حسین نے بیعت اٹھائی ہے، حسین بیعت اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو چلا جا میں تیرے جانے پر راضی ہوں. اس کی معرفت ہے، کہتا ہے مولا میں آپ پر جان قربان کرنے آیا ہوں. آپ اسے کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو بچاؤں جا کر، میں تیار ہوں، میرے جانور کھا جائے اگر میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں. یہ انصار حسینی، اختیار دیا، اختیار تھا کربلا میں امام حسین نے، پھر اختیار دیا اس عظیم شہید نے، کیا کہا مولا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اختیار سے انصار حسینی کربلا میں آئے، امام حسین نے چراغ بجھایا، اختیار دیا کہ جاؤ چلے جاؤ، اور جاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں. امام نے کہا کہ تم چلے جاؤ گے، تم سے راضی رہوں گا، میں چراغ بجھا رہا ہوں. اچھا تمہیں چراغ کی روشنی میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ چلے جاؤ. اختیار دیا امام نے، اصحاب نے پلٹ کر جواب دیا مولا آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. انہی افراد میں عزیز وہ افراد موجود ہیں کہ جن کے بڑے شہید ہو گئے. ایک 11 سال کا بچہ عمر بن جنادہ، جس کا باپ جنادہ انصاری کے نام سے کربلا میں موجود ہے، شہید ہو گیا جنادہ انصاری. 11 سال کا بچہ اپنے بدن پر تلوار سجایا جاتا ہے، امام حسین سے اجازت مانگتا ہے جانے کی. امام حسین کہتے ہیں کہ اس کا باپ اسی جنگ میں مارا جا چکا ہے، شاید اس کی ماں اس کے جانے پر راضی نہ ہو. یعنی امام شاید یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید بچہ خود آ گیا شوق جذبات میں، اس کی ماں شاید راضی نہ ہو اس کے جانے پر. وہ بچہ پلٹ کر کہتا ہے یبن رسول اللہ ان امی امرتنی، میری ماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے، میری ماں نے مجھے حکم کیا ہے جانے کا، میری ماں نے کہا ہے جا حسین پر قربان ہو جا. یہ کیسی مائیں ہیں عزیز، دنیا کی مائیں حادثات میں اپنے بچوں کو سنبھالتی ہیں، یہ کربلا کی مائیں جو حادثے کی نظر کر رہی ہیں کہتی ہیں جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ. کہتا ہے انا امی امرتنی، میری ماں ہی نے تو مجھے حکم دیا ہے جاؤ. امام روتے ہوئے کہتے ہیں تو جا کے مجاہدہ کر، جہاد کر. یہ بچہ آتا ہے عجیب معرفت کے ساتھ آتا ہے، یہ معرفت ان بچوں سے سیکھنے کی ہے، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ نصرت امام ہوتی ہے. آنے کے بعد اشعار پڑھتا ہے، امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، میرا امیر میرا سردار حسین ہے، اور کتنا بہترین امیر و سردار ہے. کیسا سردار ہے؟ جو بشیر النذیر یعنی رسول اللہ کے دل کی ٹھنڈک ہے، جو رسول اللہ کے دل کا چین ہے. علی و فاطمہ والدہ ہو فہل تعلمون اللہ من نذیر، ارے سنو اس کا باپ علی اور اس کی ماں فاطمہ ہے، کیا تمہیں کسی اور کے بارے میں خبر ہے کہ اس کی ماں فاطمہ اور بابا علی ہو؟ یعنی یہ حسین کس نسل کا ہے، یہ حسین کس نسل سے ہے جس کا باپ علی ہو ماں فاطمہ ہو. اس کے بعد یہ نوجوان، یہ 11 سال کا بچہ جہاد کرتا ہے عزیزوں، جاتا ہے شوق جہاد میں تلوار چلاتا ہے، مگر 11 سال کا بچہ ہے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، دشمن اس کے سر کو کاٹتا ہے. دشمن کی قساوت قلبی کا مظاہرہ دیکھیے آپ، دشمن اس کے سر کو کاٹتا ہے، سر کو کاٹنے کے بعد اس کے ماں کی طرف اچھال کر پھینک دیتا ہے تاکہ اس کی ماں کا دل مزید دکھے. کربلا کی ماں کو سلام ہو، کربلا کی ماں کو سلام ہو. اٹھا کر سر جب اس کی ماں کی طرف پھینکا جاتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ بے ہوش نہیں ہوتی، اس کے سر کو اٹھاتی ہے، اپنی آغوش میں لیتی ہے، اس کے سر کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتی ہے، اس کے سر کو دعا دیتی ہے، دوبارہ اپنے بچے کے سر کو اٹھا کر دشمن کی طرف پھینک دیتی ہے. گویا اپنی زبان سے، اپنے اس عمل سے بتا رہی ہوتی ہے کہ جو ہم آئمہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے. پھر ہم آئمہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. عزیزو یہ عمر اپنے جناتا ہے، 11 سال کا نوجوان ہے، 11 سال کا نوجوان ایسے شہادت کے جذبے سے جاتا ہے. اور واقعہ سنیے، اور شہداء کا تذکرہ، چند شہداء کا تذکرہ ہو جائے آج، شہداء کی کربلا کا ذکر ہو. اصحاب امام حسین کے اندر وہ شہداء بھی ہیں جناب حبیب ابن مظاہر. کیا مرتبہ ہے حبیب کا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر انسان امام کے لائق ہو تو امام خود لوگوں کو بلا لیا کرتے ہیں. حبیب کربلا میں امام کے ساتھ نہیں پہنچے تھے نا، جب کربلا میں پڑاؤ ڈال دیا تھا، جب حالات آگے کی طرف بڑھ گئے تھے، تب امام نے خط لکھ کر حبیب کو بلایا تھا. چونکہ امام جانتے تھے کہ حبیب عاشق امام ہے، حبیب فدائی امام ہے، امام جانتے تھے کہ حبیب کوفے میں رہنے کے لیے نہیں بنا، حبیب امام زمانہ پر قربان ہونے کے لیے ہے. لہذا حبیب کو امام نے خط لکھ کر بلایا ہے، حبیب میں کربلا پہنچ گیا ہوں، دشمنوں نے گھیر لیا، آنا چاہو تو آ جاؤ. حبیب کی کیا کیفیت ہے؟ اس موقع پر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، خط لے کر اپنے گھر میں ٹہلتے ہیں، زوجہ دیکھتی ہے کیا بات ہے، کہا حسین نے خط بھیجا ہے. کہا خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا مدد مانگی ہے. کہا حبیب سوچتے کیا ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا. زوجہ کہتی ہے حبیب غضب کی بات ہے، تمہارے بچپنے کا دوست حسین تمہیں بلائے اور تم میری فکر کرو. حبیب کہتے ہیں مومنہ فقط تیرا امتحان لینا مقصود تھا، کیسے ممکن ہے حسین بلائے اور میں نہ جاؤں. اس کے بعد جب حبیب باہر آتے ہیں، دیکھتے غلام گھوڑے کی گردن کو سہلا رہا ہے، سہلاتے سہلاتے کہتا ہے اے اسب وفا تو گھبرا نہیں، اگر آقا حبیب نہ آئے میں تجھ پر سوار ہو کر چلوں گا مولا کی نصرت کے لیے. حبیب کہتے ہیں کیسا وقت آ گیا کہ حسین پر غلام جان دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اجرکم اللہ، حبیب سوار ہو کر پہنچتے ہیں، میدان کربلا کا وقت آ جاتا ہے، حبیب سے پہلے مسلم ابن اوسجا میدان میں جاتے ہیں. عزیزو مسلم ابن اوسجا کا کتنا سن و سال تھا؟ کربلا کے ضعیف ترین انسانوں میں، سن رسیدہ ترین انسانوں میں حبیب مسلم ابن اوسجا کا شمار ہوتا ہے. یعنی تاریخ نے بیان کیا کہ مسلم ابن اوسجا میدان میں جانے سے پہلے اپنی کمر کو پٹکے سے باندھ کر سیدھا کرتے ہیں، اپنی پلکوں کو آبس، اپنی پلکوں کو دھاگے سے باندھ کر اٹھاتے ہیں، اس کے بعد میدان کربلا میں جاتے ہیں. اور جب مسلم ابن اوسجا کی شہادت کا وقت نزدیک ہوتا ہے، تیر لگتا ہے، مسلم ابن اوسجا زمین پر گرتے ہیں، حبیب مسلم ابن اوسجا کے سرحانے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے مسلم ابن اوسجا، مجھے اگر یقین نہ ہوتا کہ چند لمحوں کے بعد میں بھی تم سے ملحق ہو جاؤں گا تو تم سے کہتا کہ کوئی وصیت ہو تو کر دو جسے میں پورا کروں. مسلم ابن اوسجا اس لمحے میں بھی، مسلم ابن اوسجا حبیب سے کہتے ہیں اے حبیب اوسی کا بحاظا، اے حبیب، اے حبیب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس کی طرف اشارہ کیا امام حسین کی طرف، اسی کا بحاظا میں وصیت کرتا ہوں، امام کا خیال رکھنا، یعنی امام سے پہلے تمہیں موت آنی چاہیے. اے حبیب ایسا نہ ہو، تم زندہ رہ جاؤ، تمہارے امام کی طرف تیر آ جائے. اے حبیب مسلم ابن اوسجا کی وصیت یاد رکھنا، ایسا نہ ہو تمہاری جسم میں خون حسین کی طرف تیر چلے جائے. اللہ یہ انصار حسینی کا جب
جذبہ ہے عزیزو، نصرت امام کا جذبہ ہے۔ بس ایک دو شہداء کا تذکرہ اور کر دوں۔ ہاں انہی شہداء کربلا میں عبداللہ ابن سعید وہ شہید ہے کہ جو امام حسین کی نماز ظہر کے وقت آتا ہے، امام حسین نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، مولا سے کہتا ہے مولا نماز ظہر کا وقت ہو گیا، امام کہتے ہیں خدا تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے، اس موقع پہ تو نے نماز کا ذکر کیا۔ امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، توجہ کیجئے گا، حسینی نماز وہ چیز ہے جس کو حسین نے آخری وقت میں ادا کیا ہے، چاروں طرف سے دشمنوں میں گر گئے مگر حسین نے نماز ادا کی۔ اسی لیے ہم اپنے جلوسوں میں نماز پڑھ کے بتاتے ہیں کہ کربلا میں حسین کا تیرام نماز کی حفاظت ہے، کربلا میں ملت انصار کے باوجود حسین نے نماز قائم کر کے بتا دیا کہ حسینی وہ ہوتا ہے جو سجدے کی عالم میں اس دنیا سے جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عبداللہ ابن سعید نماز کے وقت امام کے سامنے آتے ہیں، امام کہتے ہیں اے عبداللہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، تو آ میرے سامنے کھڑا ہو جا، میں نماز پڑھوں گا، بس اسی پہ اپنے مسائل کو ختم کروں گا۔ عبداللہ ابن سعید کا جملہ ہے، آپ کے حوالے کروں گا۔ امام نماز کو شروع کرتے ہیں، عزیز اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، امام لشکر کے سردار ہیں، دشمن کی کوشش ہوتی ہے جنگ میں نشانہ سردار کو بنا دے، تاکہ جب سردار کو نشانہ بنا دیا جائے تو جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دشمن جنگ جیت جاتا ہے۔ اب حسین حالت نماز میں ہے، حسین جنگ نہیں لڑ رہے، دشمن نے کتنی کوشش کی ہوگی حالت نماز میں حسین کو نشانہ بنائے، کتنے تیر چلائے ہوں گے حسین کو نشانہ بنا سکے، مگر تاریخ کربلا گواہ ہے حالت نماز میں حسین کے جسم پر کوئی تیر نہ لگ سکا۔ ارے جتنے تیر تھے عبداللہ ابن سعید نے اپنے جسم پر لے لیے، ایک اور شہید ہے اس عمر ابن قرظہ، وہ بھی امام حسین کی حفاظت پر مامور، ان دونوں شہداء نے ہر آتے ہوئے تیر کو اپنے جسم پر لیا ہے، ادھر امام حسین کی نماز ختم ہوئی، ادھر عبداللہ ابن سعید اور عمر ابن قرظہ زمین پر گرے۔ مگر سننا ہے امام کی نصرت کا جذبہ رکھنے والوں، عبداللہ ابن سعید نے امام حسین کی آغوش میں جب اپنا سر لایا، آنکھوں کو کھولا، جسم میں طاقت نہیں بچی تھی،